لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ لیس لہا حجاب دون اللہ, کہ لا الہ الا اللہ میں اور اللہ میں کوئی حجاب نہیں. اور جو روزانہ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ 14 رات میں جیسے چاند چمکتا ہے ویسے چمکا دیں گے. لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اب تھوڑا سا اللہ اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں. خواتین جو سن رہی ہیں وہ صرف اس کی جگہ سبحان اللہ کا ذکر کریں گی, اللہ اللہ کا ذکر نہ کریں. اللہ جل جلاله وتعالى شانه اللہ 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 اللہ
Allah
کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. شیخ العرب العجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے شیخ اول کے اشعار ہیں جو پہلی دفعہ پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور شاید پڑھی بھی نہیں گئی وہاں پہ کسی دفعہ سنی بھی نہیں. بہت دفعہ اس پہ نظر پڑی مگر کبھی پڑھی نہیں گئی. فرما رہے ہیں کہ عشق کی مشکل بفیض عشق آسان ہو گئی, عشق کی طاقت سے ہر طاقت پشیماں ہو گئی. عشق یعنی اللہ کا عشق, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق. عشق کی مشکل بفیض عشق آساں ہو گئی, عشق کی طاقت سے ہر طاقت پشیماں ہو گئی. اللہ کے عشق کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی ایسی طاقت ہے کہ ہر طاقت پریشان ہو جاتی ہے اس سے. زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی, زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی, غیر پر لیکن فدا ہو کر پریشان ہو گئی, غیر پر لیکن فدا ہو کر پریشان ہو گئی. حضرت والا ماشاءاللہ بچپن سے اللہ کے ولی تھے تو ان کے جو اشعار ہیں وہ عجیب ہے, اشعار ہیں ماشاءاللہ, ہر کسی کو سبق دیتے ہیں. زندگی نعمت ہے گر مالک پہ قرباں ہو گئی, غیر پر لیکن فدا ہو کر پریشان ہو گئی. سبحان اللہ, جو بھی ادھر ادھر فدا ہوا وہ پریشان ہو گیا, پھر آیا واپس خان گئی, واپس شیخ کے پاس ہی آیا کیونکہ ہر جگہ پریشانی پائی. حسن فانی پر فدا ہو کر جو ناداں ہو گئی, حسن فانی پر فدا ہو کر جو ناداں ہو گئی, زندگانی آہ اس زندگانی آہ اس کی ننگ ہے واہ ہو گئی, زندگانی آہ اس کی ننگ ہے واہ ہو گئی. سبحان اللہ, حسن فانی پر فدا ہو کر جو نادان ہو گئی بیچاری, زندگانی آہ اس کی ننگ ہے واہ, جانور بھی شرما جائے. جو لڑکے لڑکیوں پہ فدا ہو رہی ہے یوٹیوب فیس بک پہ موبائل کی رنگینیوں پہ. سبحان اللہ, حسن فانی پر فدا ہو کر جو ناداں ہو گئی, زندگانی آہ اس کی ننگ ہے واہ ہو گئی, قدرت حق سے ہماری خاک انسان ہو گئی, قدرت حق سے ہماری خاک انسان ہو گئی, دولت ایمان سے پھر لال بدخشاں ہو گئی, دولت ایمان سے پھر لال بدخشاں ہو گئی. اللہ کی قدرت سے ہمیں انسان بنا دیا اللہ نے اور پھر ایمان دے کے لال بدخشاں ہو گئی ہے, موتی بن گئی. ان کے غم کے فیض سے ہر وقت شاداں ہو گئی. سبحان اللہ, ہر کوئی پریشان ہے, ہمارے حضرت بھی بیان کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں مہنگائی کے اوپر خرچے کم کریں, مگر جو آخری آسان کیا حل ہے کہ اللہ کے غم میں مست رہے بس. ان کے غم کے فیض سے ہر وقت شاداں ہو گئی, زندگی فکر و علم میں کیسی خنداں ہو گئی, زندگی فکر و علم میں کیسی خندہ ہو گئی. یہ فکر و علم ہے پریشانیاں وغیرہ, اس میں کیسی زندگی جو ہے پھر بھی جو ہے اچھی گزر رہی ہے, دل خوش ہے اندر سے کہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہنا, یہ بھی اخلاص سے اونچا مقام ہے. اللہ جس حال میں رکھے میں خوش ہوں, شکایت نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ سے. ان کے غم کے فیض سے ہر وقت شاداں ہو گئی, زندگی فکر و علم میں کیسی خندہ ہو گئی, خار ہائے رنج ہجراں سے جو کل رنجور تھی, خار ہائے رنج ہجراں سے جو کل رنجور تھی, مرشد کامل کے صدقے گل بداماں ہو گئی, مرشد کامل کے صدقے گل بداماں ہو گئی. یہ بیچاری
زندگی جو تھی عجیب سی تھی، کانٹوں والی زندگی گزر رہی تھی، اللہ سے جدائی سے برداشت کر کے راضی بیٹھا ہوا تھا یا بیٹھی ہوئی تھی اور پریشان تھی، میں مرشد کامل کے صدقے میں گل بادامہ ہو گئی، سبحان اللہ. فقیر جو ہے حضرت والا کے پاس جو ہے کسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پا رہا تھا، تو آج گیا ظہر کی نماز، حضرت آ رہے تھے، حضرت کا ہاتھ چوما، پھر فرمایا کیسے ہو بھائی، ٹھیک ہو؟ بس اسے مزہ آ گیا، ان کے ہاتھ اتنے ماشاء اللہ. جب بڑے حضرت والا کے پاس حضرت فیروز احمد صاحب رنگا تمہاری تشریف لاتے تھے، میں خاص طور پر ان سے ہاتھ ملاتا تھا، بڑے عرصے بعد آج ہاتھ ملایا میں نے ان سے. کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے؟ دوست ہیں آپ کے؟ ماشاء اللہ. آرام سے بیٹھ جائیں، آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں. کتابیں مل گئی؟ حضرت سے ملاقات ہو گئی؟ کھانا وانا کھایا؟ ماشاء اللہ. یہ شعر سنیے گا، مزہ آئے گا، اس کی تشریح بتا دوں گا. خار ہائے رنج ہجراں سے جو کل رنجور تھی، مرشد کامل کے صدقے گل بدامہ ہو گئی. خار ہائے رنج ہجراں، سبحان اللہ، یہ جو کانٹوں میں بچی ہوئی زندگی تھی، گناہوں میں غلاظت میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اللہ سے دور زندگی تھی، اور پریشان روح تھی، مرشد کامل سچے شیخ خلوت جلوت میں اللہ پہ فدا ہونے والا، سنت پہ چلنے والے کے جب صدقہ اس کی صحبت مل گئی تو گل بادامہ ہو گئی، میری روح جو ہے ایسے ہو گئی جیسے گلاب بن گئی، میری روح سکون مل گیا. دیکھو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، ہم بھی ایسے بن سکتے ہیں. پھر آگے فرما رہے ہیں، کیوں نہ ہو پھر زندگی اس کی پریشان دوستوں، جب وہ نادا مائل زلف پریشان ہو گئی. کیوں نہ ہو پھر زندگی اس کی پریشان دوستوں، جب وہ نادا مائل زلف پریشان ہو گئی. اس کی زندگی کیوں نہیں پریشان ہوگی کہ جب وہ بیچاری نادان روح ہے اور وہ لڑکے لڑکی کی زلف پہ پریشان ہو گئی کہ اس کی زلفوں پہ مر رہا ہوں. بتائیے ذرا، کچھ بھی نہیں، اس کی زلفیں بڈھے گدے کی دم ہونے والی ہیں ایک دن. تو فرما رہے کیوں نہ ہو پھر نادان اس کی زندگی میں، نادان روح میں اس کے اوپر وہ بیچاری پریشان کیوں نہیں ہوگا، اس کی زندگی جو ہے مائل زلف پریشان ہو گئی، یعنی وقف ہو گئی اس لڑکی یا لڑکے کی زلف کے اوپر. آگے فرما رہے ہیں، ذکر کی توفیق جس کو مل گئی شام و سحر، فقر میں بھی زندگی باساز و ساما ہو گئی. فقر میں بھی زندگی باساز و ساما ہو گئی. اللہ والوں کا ساز و ساما نہیں ہوتا ہے. پانچوں کی نماز پڑھی، ذکر کیا، معمولات صبح و شام کیا، تلاوت کی، اور اس کے بعد گناہوں سے بچے، سنت پہ چلے نہیں چلے، یہ ان کا ساز و سامان ہوتا ہے. جس کو ذکر کی توفیق ہو گئی تو اگر فقر میں بھی، یعنی غریب بھی ہے انسان، تو زندگی اس کو سمجھو سب کچھ مل گیا، سارا ساز و سامان اس کو مل گیا. کیا پیارا شعر ہے ماشاءاللہ. دنیا دار بیچارے اس کو کیا سمجھ پائیں گے، وہ تو ایسی کو سمجھ رہے ہیں، پھر آٹو گاڑی ہو، اچھی ڈگری ہو، اے سی لگا ہوا ہو، ہیٹر لگا ہوا ہو، پیسے آ رہے ہوں، مہنگائی کم ہو جائے، جو ہونا ہے وہ تو گناہوں کی وجہ سے ہو کے رہے گا. جب گناہ عام ہو جائیں گے تو ایسے ہی ہوگا، ہر چیز مہنگی ہو جائے گی. اس کا علاج سچی توبہ ہے، فرد فرد کر کے توبہ کرے، پھر وہ معاشرہ قائم ہو جائے گا. ذکر کی توفیق جس کو مل گئی شام و سحر، فقر میں بھی زندگی باساز و ساما ہو گئی. آخری شعر ہے، اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا. سبحان اللہ، کتنی دفعہ دل آیا اس میں. اہل دل یعنی جتنے دن اپنا دل اپنا اللہ کو دے دیا. اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. سبحان اللہ، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں درویش وہ ہیں جو پٹے کپڑے پہنے باہر سڑک پہ بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ درویش ہوتا ہے جو والے وہ امیر آدمی بھی ہو، جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے وہ درویش ہے. غریب ہو یا امیر ہو، سائیکل پہ ہے، سنت پہ چلتا ہے وہ بھی درویش ہے. اگر پراڈو پہ گھومتا ہے حلال کی کمائی سے، سنت پہ چلتا ہے، وہ بھی درویش ہے. سلیمان علیہ السلام اتنے امیر تھے، تخت تھے اور ہزاروں لوگ ان کے تخت پہ بیٹھا کرتے تھے، اتنے سارے جانور ان کے تخت پہ ہوتے تھے، مگر نبی تھے. بتائیے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ مالدار تھے مگر صحابی تھے، بہت حیا والے تھے. بس درویش وہ شخص ہوتا ہے جو سنت و شریعت پہ چلتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، چاہے امیر ہو، چاہے پیسے ہوں، چاہے پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، چاہے پسینے میں ہوں، چاہے اے سی میں سو رہا ہوں، کیسے بھی حالت میں ہو وہ درویش ہی رہتا ہے. اہل دل سے درد دل جس دل کو اے اختر ملا، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی، ایسے درویشوں کی ہستی رشک سلطان ہو گئی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہم سب کو سچا اللہ والا بنا دے، متقی بنا دے، گناہوں سے بچنے والا. ہر دفعہ ایک سنت بتائی جاتی ہے اور مجھے اس سے عظیم شان فائدہ ہوتا ہے، کسی کو ہونی ہو، ویسے ہوتا ہے ماشاءاللہ سب لوگوں کو ہوتا ہے، مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے. کھانے پینے کہیں وقت آتا ہے تو سنتیں مجھے یاد آتی ہیں، کمال تو نے بتایا تھا، تو سیب تو کھا رہا ہے، آم تو کھا رہا ہے، بسم اللہ پڑھنا یاد رہا تجھے، اس کے بعد پانی پینے کے بعد کی دعا یاد رہی، اذان کے بعد کی دعا یاد رہی، تو فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. تو سنت پہ جو عمل کرے گا، من تمسک بسنتی، اس وقت سنت پر عمل کرے گا، عند فساد امتی، سنت کو مضبوطی سے تھامے گا، عمل بھی نہیں کرے گا، مضبوطی سے تھامنا ہے، اہتمام کرنا ہے. تمسک کہتے ہیں جیسے دانتوں کو کسی چیز سے پکڑ لیتے ہیں، دانت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، تو اسی طرح مضبوطی سے پکڑے گا سنتوں کو. عند فساد امتی، امت میں فساد ہوگا. فساد کا مطلب کیا ہے؟ غلبت الجہل و بدعہ، جہالت کا غلبہ ہوگا، بدعات کا غلبہ ہوگا. سوشل میڈیا دین پھیلا رہا ہے، سوشل میڈیا سے دین تھوڑی آیا، بس فیس بک پہ حدیث بھیج دی، یوٹیوب پہ حدیث بھیج دی، واٹس ایپ پہ حدیث بھیج دی، ایسے دین تھوڑی آتا. دین صرف ایک حدیث کا نام تھوڑی ہے، پورے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ہے نا. تو جو مضبوطی سے دین کو، سنت کو تھامے گا، عند فساد امتی فلاح اجر مئت شہید، 100 شہیدوں کو اس کا ثواب ملے گا. بتائیے، ایک حدیث میں آتا ہے 50 صحابہ کے برابر ثواب ملے گا اس کو، یعنی ثواب اتنا ملے گا، کوئی صحابی کے برابر ہو نہیں سکتا، مگر ثواب 50 صحابہ کے برابر ملے گا جب وہ سنت و شریعت پہ چلے گا. اس وقت سنت کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا. بیماری کی سنتیں عرض کر دیتا ہوں کہ بیماری میں دوا اور علاج کرانا مسنون ہے، علاج کراتا رہے مگر بیماری کی شفا میں نظر اللہ ہی پر رکھے. کلونجی اور شہد کے ساتھ علاج کرنا سنت ہے. میرے موجودہ شیخ ماشاءاللہ بڑا اہتمام کرتے ہیں اس کا، حضرت شاہ فیروز محمد صاحب، ایک چمچہ شہد بھی روزانہ پیتے ہیں اور کلونجی بھی ڈالتے ہیں چیزوں میں، تھوڑی سی کلونجی ہو وہ بھی صحیح ہے، شفا کی نیت سے سنت بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان دونوں چیزوں میں شفا رکھی ہے، شہد میں بھی اور کلونجی میں، ان دونوں کی تعریف میں بہت سی احادیث آئی ہیں. علاج کے دوران نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز کریں. جیسے ایک صاحب بتا رہے تھے ابھی صبح کی بات ہے، جب بھی ان کا گلا خراب ہوتا ہے پیپسی پی لیتے ہیں. بھائی منع ہے، میں وہ پیپسی پیتے ہیں، میرا گلا صحیح ہوتا ہے، کہ عرفن تو منع ہے نا کہ بھائی ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرو جب گلا خراب ہو، وہ ان کو شوق ہے پیپسی پینے کا. یہ سنت ہے کہ نقصان پہنچانے والی چیزوں سے بچنا چاہیے. اپنے بیمار بھائی کی عیادت کے لیے جانا بھی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عود المریض، مریض کی عیادت کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مریض تو مرضن فاتانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، یعنی جب میں بیمار ہو گیا، حضرت جابر فرماتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے صحابی کے لیے. اسی طرح افضائی سی بات، شیخ ایک ہوتا ہے، مرید بہت سارے ہوتے ہیں، شیخ ہر گھر میں جا نہیں سکتا، جہاں تک کوشش ہوتی جا سکتا ہے، مگر کم از کم رشتے دار بیمار ہوں، قریبی رشتے دار، گھر والے، تو ان کے پاس جانا چاہیے. ورنہ کم از کم آج کل بہت آسان ہے، فون کر کے دعا پڑھ دیں، فون کر دیں اس کے لیے، دعا کر دیں، خوش ہو جائے گا. بیمار پرسی کر کے جلدی لوٹ آنا سنت ہے، کہیں تمہارے زیادہ دیر بیٹھنے تک بیمار کو ملول اور رنجیدہ نہ ہو جائے، یا گھر والوں کے کام میں خلل نہ پڑے. جیسے ہاسپٹل میں کوئی ایڈمٹ ہے، بس 5 سے 6 کا وقت ہے، 15 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے بیٹھے اور آ گئے، بس یہ سنت ہے. دعا پڑھ کے اس تسلی دے کے آگے آ رہے ہیں، اتنے لمبے لمبے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر بہت سے مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو سامنے والے کے بیٹھنے سے خوشی ہوتی ہے، پھر تھوڑا دیر بھی بیٹھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑا اس کو ہنسا دیا، تھوڑی دیر بیٹھ گئے، اس میں کوئی منع نہیں ہے. بیمار کی ہر طرح تسلی کرنا مسنون ہے. مثلا اس نے کہے، انشاءاللہ تم بہت جلدی اچھے ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والے ہیں. کوئی ڈر یا خوف پیدا کرنے والی بات بیمار سے نہ کہے. جو حضرت فرماتے ہیں نا، اس کو دیکھتے ہی اب تو بچنا مشکل ہے. ایسا نہیں کہنا چاہیے. جب کسی مریض کی عادت کرے تو اس سے یوں کہے، لا باس تطہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے. پھر اس کی شفا کے لیے 7 بار یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظیم ہے اور عرش عظیم کا رب ہے، کہ تجھے شفا عطا فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات مرتبہ اس کے پڑھنے سے مریض کو شفا ہوگی، ہاں اگر اس کو موت ہی آ گئی تو دوسری بات ہے. یہ بڑی پیاری دعا ہے. گھر میں بھی کوئی بیمار ہو جائے، بھائی بہن بیوی بچے والدین، اس میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم یہ دعا پڑھنے میں شرمائے نہیں. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اب اپنے پیارے شیخ شیخ العرب العجم مجدد زمانہ تبریز دورہ رومی ثانی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کا واعظ میں سے تھوڑا سا پڑھ کے سناؤں گا. یہ واعظ جو ہے حضرت والا کا عجیب، مجلس سیارت المسلمین پاکستان کا سالانہ اجتماع ہر سال جامعہ اشرفیہ لاہور میں اکثر ماہ اکتوبر میں ہوتا تھا، جس میں سلسلے کے اکابر علماء مشائخ اور طلباء لوگ جمع ہوتے تھے. تو مرشدی و مولائی حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کی بھی کئی سال سے شرکت فرما رہے ہیں. اجتماع کی مرکزی نشست باد اثر جو ہوتی ہے حکیم الامت کے خلفاء کے لیے مخصوص تھی، حضرت تھانوی کے خلفاء کے لیے. ان حضرات کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اب کئی سال سے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے لیے خاص کر دی گئی، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو ماشاء اللہ حضرت ہمارے عارف بلّہ حضرت شاہ فیروز محمد صاحب رکاۃ مالیہ کو وہ وقت دے دیا گیا اثر کے بعد. ماشاء اللہ اثر کی مجلس کے اجتماع کی مرکزی نشست کا آغاز تلاوت سے ہوا. تلاوت قرآن پاک کے بعد جناب طائف صاحب نے حضرت حکیم صاحب کی تعلیف کی ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی. اس نعت کو سامعین نے بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ سنا. اس کے بعد شیخ طریقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نے ایک گھنٹے تک اپنے ولولہ انگیز سے خطاب سے سامعین کو نوازا. اثر کے بعد والی مرکزی نشست میں حکیم صاحب کے علاوہ نواب عشرت حکیم صاحب وہاں کے لوگ کہتے تھے، یعنی ہمارے شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور فرما رہے حضرت کے اس کے علاوہ کون کون وہاں بیٹھے ہوئے تھے. سنیے گا کتنے لوگ بڑے بڑے اکابرین ہمارے شیخ کا بیان سن رہے ہیں. یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ اس لیے بتائی جاتی ہیں چیزیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی ہمارے شیخ سے کتنے بڑے بڑے لوگ ان کا بیان سنتے تھے. نواب عشرت علی خان صاحب یہ حضرت تھانوی کے ہم نوالا تھے، حضرت تھانوی نے ان کے منہ میں نوالا ڈالا تھا. حضرت مولانا مفتی وجیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مزاحلوم کے جو بانی ہیں، نو نمبر میں حیدرآباد میں مدرسہ ہے، مفتی وجیہ صاحب رحمۃ اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. مفتی عبدالشکور سنمیزی صاحب صدر مجلس سیانت المسلمین صاحبہ سرگودا کے بہت بڑے ماشاء اللہ عالم ہیں. حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب اشرفی نائب محتمم جامعہ اشرفی لاہور. الحاج ڈاکٹر محمد تنویر احمد خان صاحب حیدرآباد میں ہوتے تھے، جانتے ہیں آپ، یہ بڑے حضرت تھانوی کے مریدوں میں سے تھے، اب ان کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت مولانا مشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھانوی کے غالباً بھانجے تھے، غالباً بھانجے تھے، بہرحال ان کا بھی انتقال ہو گیا. مولانا نذیر احمد صاحب فیصل آباد والے اور دیگر اکابرین نے شرکت فرما کر اجتماع کو رونق بخشی. یہ سب حضرات اسٹیج پر رونق افروز تھے. اللہ تعالیٰ اس وعظ کو شرف قبولیت عطا فرمائے، امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند فرمائے. یہ حضرت والا نے بیان پڑھ کے بیان فرمایا. پھر حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے، رات کو تین تین بجے اٹھ کے لکھا کرتے تھے. فرما رہے ہیں کہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. حضرات سامعین، ابھی آپ کے سامنے جن آیات کی تلاوت کی گئی اس سلسلے میں حضرات محققین نے فرمایا ان آیات کے اندر تزکیہ نفس کے منازل کو اللہ نے عجیب انداز بیان فرمایا کہ واذکر اسم ربک، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا نام لو بھائی. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہاں عجیب انداز اور عجیب عنوان سے فرمایا کہ اپنے رب کا نام لیجئے. یہاں رب کیوں نازل فرمایا؟ رب کے معنی پالنے والا، اور پالنے والے سے فطرتاً محبت ہوتی ہے، اس لیے اپنے ماں باپ سے ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. اس عنوان سے بیان کر کے گویا اللہ نے یہ فرما دیا میرا نام محبت سے لیا کرو. واذکر اسم ربک، رب کا نام آیا ہے، میرا نام محبت سے لو. جیسے ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ میرا نام محبت سے لیا کرو کیونکہ میں تمہارا پالنے والا ہوں. محرومی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، عام می خانند ہر دم نام پاک، این اثر نا کنند تا نبوت عشق ناک. عام لوگ تو ہر وقت سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے عام لوگ چلتے پھرتے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ عام لوگ ہیں, ہے نا, لیکن یہ ذکر اس وقت تک اثر کامل نہیں کرتا جب تک کہ محبت سے ادا نہ کیا جائے. مراد اس سے یہ ہے کہ بغیر محبت اثر کامل نہیں ہوتا, اثر ورنہ اللہ کا نام بہت بڑا نام ہے, غفلت سے بھی زبان سے ان کا نام نکل جائے تو بغیر اثر کیے نہیں رہ سکتا. ایک مظلوم جنگل میں دعا مانگ رہا تھا, اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے, جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنا بڑا ہم پر فضل فرما دیجئے, اتنا ہم سب پر فضل و رحمت فرما دیجئے. سبحان اللہ, کیا عجیب انداز تھا مانگنے کا. بعض اوقات مظلوموں سے اور عام لوگوں سے ایسی دعا نکل جاتی ہے کہ بڑے بڑے حیرت میں رہ جاتے ہیں. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تمنا ہے کہ اب کوئی جگہ ایسی کہیں ہوتی, اکیلے بیٹھے رہتے یاد ان کی دل نشین ہوتی. مگر یہ اکیلے بیٹھنا ان کے لیے جن کو لڑکے لڑکیاں یاد نہیں آتے, ورنہ جن کو جو بیچارے ابھی زخم تازہ ہے وہ اکیلے بیٹھیں گے تو لڑکے لڑکیاں یاد آ جائیں گے. ایسے لوگوں کو اکیلے بیٹھنا زہر ہے ان کے لیے. یہ حضرت خواجہ صاحب کے لیے اشعار ہیں, یعنی اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ ان کو ذکر میں مزہ آتا تھا, تو ان کو دل چاہتا تھا کہ مجمع سے چھوڑ کے میں اکیلے بیٹھ کے اللہ اللہ کروں. یہ ان کے لیے ہے, ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارا مزاج ٹیڑھا ہے, ہمارا دل ٹیڑھا ہے, ہمارے دل میں لڑکے لڑکیاں بھرے ہوئے ہیں. ہم اکیلے بیٹھیں گے تو غلاظت میں چلے آئیں گے. اس کا طریقہ ہے کہ ذکر کرنا ہے تو مسجد میں کہیں سب لوگ بیٹھے ہوئے کونے میں جا کے مسجد میں ذکر کر لیا, ہے نا. فرماتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تختِ سلیمہ تھا. اگر ذکر کی حالت میں کچھ آنسو بھی نکل آئیں اور تنہائی بھی ہو, تو یہ آنسو قیامت کے دن ہمیں عرش کا سایہ دلائیں گے. رجل ذکر اللہ خالین ففاضت عیناہ. خواجہ صاحب یعنی یہ انسان اکیلے بیٹھا ہوا ذکر کرتے کرتے آنسو نکل آئے, ہے نا, تو قیامت کے دن یہ آنسو جو ہے ہمیں عرش کا سایہ دلائیں گے. خواجہ صاحب فرماتے ہیں, تنہائی اور ذکر اللہ کے جو آنسو ہیں, اللہ کی محبت کے جو آنسو ہیں, ان پر ستارے رشک کرتے ہیں. جب کوئی گنہگار بندہ رو رو کے اپنی مغفرت مانگتا ہے تو اس کے رونے اور گڑگڑانے کا اور اس کے آنسوؤں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی سورہ انا انزلنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں کے بارے محدثین فرماتے ہیں, وہ کلام نبوت ہے جو زبان نبوت سے ادا ہو لیکن نبی یہ نسبت کر دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے. لہذا حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے, لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین. گنہگاروں کا نالا, ان کا رونا, ان کا گڑگڑانا, مجھ سے معافی مانگنا, ان کی آہ و زاری, ان کی عرش باری میں تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ محبوب ہے. یعنی ایک شخص سبحان اللہ پڑھ رہا ہے, ایک شخص رو رہا ہے اللہ سے, تو اللہ کو گنہگار کے آنسو زیادہ پسند ہیں. اور یہ انین ہے, انین کا لفظ یہ ہے نا, یہ رونا نہیں ہے بلکہ تھوڑی آواز بھی نکل آئے. حضرت فارف ماتے اس طرح اس طرح تھوڑی آواز نکل آئے, یہ انین کہتے ہیں اس کو. رونا نہیں, آہ نکل آئے. کے برابر معرومی فرماتے ہیں, کے برابر می کنت شاہ مجید, اشک را در وزن با خون شہید. اللہ گنہگاروں کے ندامت کے آنسوں کو شہیدوں کے خون کے برابر وزن کرتے ہیں. یعنی کوئی گنہگار جب روتا ہے کہ ہائے میں زندگی کہاں گزاری, تو جو اس کے آنسو نکلتے ہیں نا شہیدوں کے خون کے برابر ہیں. معرومی خود اس کی تشریح میں فرماتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ندامت کے آنسو پانی نہیں ہیں بلکہ جگر کا خون ہے. سبحان اللہ. خوف خدا سے جب جگر کا خون پانی بن جاتا ہے تب وہ آنسو بن کر نکلتا ہے. علامہ آلوسی نے فرمایا, اللہ نے آنسوؤں کو اس لیے نمکین بنایا کہ آنکھوں میں جہاں آنسوؤں کا مرکز مستقر ہے وہاں کوئی زہریلا مادہ انفیکشن پیدا نہ ہو جائے. جیسا کہ سمندر میں 50% نمک ڈال دیا جس سے آج تک سمندر کے پانی میں زہریلا مادہ نہیں پیدا ہوتا, ورنہ کراچی, مدارس, بمبئی اور دنیا بھر کے جتنے ساحلی علاقے ہیں, جدہ میں ساحلی علاقہ ہے, وہاں زندہ رہنا مشکل ہو جاتا. سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی, انسان کی غذائیں ختم ہو جاتی. اس لیے آنسوؤں کو بھی اللہ نے نمکین بنا دیا تاکہ میرے بندے کی آنکھوں میں جو غدود ہیں یا آنسوؤں کی تھیلی ہے کہیں اس میں زہریلا مادہ نہ پیدا ہو جائے. سبحان اللہ, اللہ کی کیا شان ہے. اور نمک پر اس وقت مجھے اپنا ایک شعر یاد آیا. حضرت والا فرما رہے ہیں, جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں, واجب ہے ان سے احتیاط کرنا. جن کو ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہوتا ہے نمک سے پرہیز کرتے ہیں. یہاں تک کہ میرے ساتھی کراچی سے ڈاکٹر عبدالسلام آئے ہوئے ہیں, میں نے ان سے کہا اپنے مطب میں میرے دو شعر لکھوا دیجئے گا, ایک جسمانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے اور دوسرا روحانی ہائی بلڈ پریشر کے لیے. جسمانی ہائی بلڈ پریشر والوں کے لیے یہ ہے, جس غذا میں بھی ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتی ہے, اور روحانی بلڈ پریشر والوں کے لیے کیے ہیں جن کی صورت میں ہو نمک شامل واجب الاحتیاط ہوتے ہیں. دیکھیے بتائیے, یہ ہائی بلڈ پریشر والے اس سے احتیاط کرتے ہیں نا نمک سے. اور جس دن چاند چودھویں رات کا ہوتا ہے سمندر میں جوار بھاٹا اس کی موجود میں تغیانی آ جاتی ہے. لہٰذا جو لوگ زمین کے چاندوں سے اپنی نظر نہیں بچائیں گے ان کے دل کے سمندر میں جوار بھاٹا اتنی زیادہ تغیانی آ جائے گی کہ بے ساختہ حواس باختہ ہو جائیں گے. اللہ کا احسان ہے جس ذات پاک نے ہمیں نظر کی حفاظت کا حکم دے دیا. فرانس ری یونین میں ایک عیسائی نے سوال کیا, اسلام میں زنا کیوں حرام ہے؟ میں نے کہا اس لیے تاکہ آپ حرامی نہ رہیں. اللہ نے اپنے بندوں کو حلالی رکھنے کے لیے زنا کو حرام فرما دیا. جس ملک میں عورت دولت مشترکہ ہو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں ہمارا نسب صحیح نہیں, اس لیے ان کے قلب میں ماں باپ کی عزت اور عظمت بھی نہیں ہے. لندن میں انگریزوں کے ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کو مرغی فارم کی طرح باہر پھینک آتے ہیں اور سال میں ایک دفعہ مل کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں مدرس ڈے فادرس ڈے. بتائیے ذرا, کیونکہ انگریز جب بالغ ہوتا ہے تو دیکھتا ہے پتہ نہیں میں کس کا لڑکا ہوں. ان کی ماؤں کے پاس نہ جانے کتنے لوگ آتے رہتے ہیں. استغفر اللہ, اللہ کا احسان عظیم ہے جس نے زنا کو تو درکنار مقدمہ زنا کو بھی حرام فرما دیا, یعنی نظر بازی جو کہ سبب ہے زنا کا. سب سے پہلے زنا آنکھوں سے ہوتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے, زنا العینی النظر, جس نے کسی کی ماں بہن بیٹی یا حسین لڑکے کو دیکھ لیا یہ آنکھوں کا زنا ہو گیا. نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. زنا لسان نطق, نامحرم عورتوں سے گپ شپ مارنا, واٹس ایپ پہ میسج ہو رہا ہے بس میں آیا میں ہوں ہی آیا. بتائیے تو نامحرم عورتوں سے گپ شپ مارنا, بے وجہ باتیں کرنا اور حرام مزہ لینا یہ زبان کا زنا ہے. حاجی بیچارہ عمرہ کر کے پی آئی اے پر یا کسی بھی جہاز پر بیٹھتا ہے, فوراً سامنے ایئر ہوسٹس لڑکیاں آ جاتی ہیں, حضور کیا کھائیں گے آپ, کیا پئیں گے, اور حاجی صاحب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے رہے ہیں آپا یہ چاہیے آپا یہ چاہیے آپا یہ چاہیے. اب بتائیے اگر کم عمر ہے تو بیٹی کہتا ہے, یہ بیٹی کہنے سے بیٹی نہیں ہو جاتی. آج کل بدماشیوں کے نئے نئے راستے نکال لیے گئے ہیں. شوہر کہتا ہے یہ مرد میرے یہاں کیوں آتا ہے, بیوی صاحبہ کہتی ہے خبردار خاموش رہنا یہ ہمارا منہ بولا بھائی ہے. اللہ تمام فتنوں سے حفاظت فرمائے, منہ بولا بھائی سے کوئی منہ بولا نہیں ہو جاتا. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے فرمایا وذکر اسم ربک, اس میں رب کا نفس نازل فرمایا کہ اپنے پالنے والے کا نام محبت سے لیا کرو. حکیم الامت فرماتے ہیں جو ظالم محبت سے اللہ کا نام نہیں لیتا وہ اس لفظ کا حق ادا نہیں کرتا, حالانکہ ان کا نام تو اتنا شیریں ہے کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے رحمت اللہ علیہ, نام اونچو بڑ زبانم میر ود ہر بنے مو ازا سلجو شود. جب اللہ کا نام میری زبان سے نکلتا ہے تو میرے جسم کے جتنے بال ہیں شہد کے دریا ہو جاتے ہیں. یہ شعر تو مثنوی میں فرمایا اور دیوان شمس تبریز جو در حقیقت انہی کا کلام ہے لیکن ادب کی وجہ سے اپنے شیخ شمس الدین تبریزی کی طرف نسبت کر دی. اس میں فرماتے ہیں اے دل این شکر خوشتر یا آنکھیں شکر سازد, اے دل شکر زیادہ میٹھی ہے, شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے. اے دل این قمر خوشتر یا آنکھیں قمر سازد. آج 12 ذوالقعدہ ہے, 14 رات کو دیکھیے گا یعنی کل 13 ہوگی اور پرسوں 14 کا چاند ہوگا, یا آج 13 ہو گئی, کل تھی نا 12, ہاں مغرب کے بعد صحیح ہے. تو پھر دیکھیے گا یعنی کل ہوگی نا 14 کا چاند, اس وقت دیکھیے گا چاند کیسا چمک رہا ہوتا ہے اپنے شباب پر ہوتا ہے. فرما رہے ہیں اے تل یہ چاند زیادہ حسین ہے, چاند کا بنانے والا زیادہ حسین ہے, جس نے لیلا میں ذرا سا نمک ڈال دیا اور مجنو پاگل ہو گیا. خود اس خالق نمک کا کیا عالم ہوگا جس نے ساری کائنات کی حسینوں کو نمک عطا فرمایا ہے. اس خالق نمک سے دل لگا کر دیکھو, یعنی جس نے لیلا کو حسن تو نہیں تھا, لیلا تو کالی تھی. لیلا کا نام لیل سے نکلا, تھی کالی اور مجنو پاگل ہو گیا, اس کو اچھی لگتی تھی وہ. بتائیے فرمایا خالق نمک سے دل لگا کر دیکھو, اس لیے عشق اور معشوق میں کوئی اس میں حسن چہرہ وغیرہ تھوڑی دیکھا جاتا. بتائیے انسان کو عشق ہو جاتا ہے, عجیب معاملہ ہے, مگر لڑکیوں اور لڑکوں سے عشق نہیں کرنا چاہیے. اللہ سے عشق لگائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے, صحابہ سے محبت کرے, ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ازواج مطہرات ہیں صحابیات ہیں. فرمایا جس نے مولا کائنات کو پا لیا واللہ اس نے تمام لیلا کائنات کو پا لیا. کیا کیا جملے ہوتے ہیں, میسا فرماتے ہیں حضرت والا کے سارے جملے الہامی ہوتے تھے. جس نے مولا کائنات کو پا لیا اس نے ساری لیلا کائنات کو پا لیا. بتائیے اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر, یہ حضرت والا اپنا راز آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے قلب میں حوروں سے زیادہ مزہ آ جاتا ہے, کیونکہ حورے تو مخلوق ہیں, جنت مخلوق ہے, حادث ہے. اللہ کے نام کے برابر جنت میں بھی نہیں, اللہ کے نام, اللہ تعالیٰ کے نام کے برابر جنت بھی نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, میرا کوئی مثل نہیں. جب ان کی ذات کا کوئی مثل نہیں تو ان کے نام کی لذت کا بھی کوئی مثل نہیں. یہی وجہ ہے کہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے, جب جنت میں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا تو کسی جنتی کو جنتی کوئی نعمت بھی یاد نہیں آئے گی. چنا مست ساقی کے میں ریختہ. دوستوں میں عرض کر رہا ہوں ذکر کے دو حقوق ہیں. نمبر ایک, کسی شیخ کامل سے مشورہ کر کے ذکر کریں, جیسے کوئی طاقت کی دوا یا کوئی خمیرہ یا آپ کسی طبیب سے پوچھ کر استعمال کرتے ہیں. ایک کشمیر کے باشندے نے طاقت کے لیے 1.5 پاؤ بادام کھا لیا, اس ساری رات کرتا بنیان اتار کر لنگی پہن کر پاگل کی طرح پھرتا رہا. تو آپ تو یہ کام نہیں کرتے ہیں. بادام کھا لیا اب وہ بتائیں چھت پہ وہ کرتا بنیان اتار کر لنگی پہن کر پاگل کی طرح پھر رہے. صبح صبح میرے پاس آیا, میں نے کہا اطبا نے لکھا ہے 7 عدد یا 9 عدد یا زیادہ سے زیادہ 11 بادام کھا سکتا ہے, تم نے 1.5 پاؤ کھا لیا, اس کا یہ اثر ہوا. مگر یہ 7, 9 اور 11 یہ اچھی صحت والوں کے لیے ہے, اس میں بھی مشورہ کر لیا جائے. جو کمزور ہیں وہ 3 میں بھی کام چل جائے گا ان کا. کسی حکیم سے مشورہ کر لیں جو تجربہ کار ہوں. اب آج کھانا فرمایا کہ اور تم نے 1.5 پاؤ کھا لیا, اس کا یہ اثر ہوا. اب آج کھانا مت کھاؤ, صرف دہی کی لسی پیو, اس پغول کا چھلکا ڈال کر دہی کی لسی پی لو. دن بھر میں کم از کم 40-50 گلاس پی جاؤ. عشاء تک وہ لسی پیتا رہا, بعد عشاء کے آیا کہ اب جا کر دماغ صحیح ہوا, ورنہ پاگل ہو جاتا. یہ ڈپریشن والے مریض کے لیے بڑی اچھا ہے, لسی میں اس پغول کا چھلکا ڈال کر پینے کے لیے, اس سے دماغ اچھا ہو جاتا ہے, ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طرح شیخ سے مشورے کی ضرورت ہے, کتنا ذکر کریں. مجھ کو وہاں شبیر علی صاحب محتمیم خان کا تھانہ بھون حکیم الامت کے بھتیجے نے بتایا کہ حضرت تھانوی نے ایک شخص کو 2000 مرتبہ اللہ اللہ بتایا. اس زمانے میں بتایا تھا, اب 2000 نہیں بتاتے, ہمارے شیخ صرف 100 دفعہ بتاتے ہیں. اس نے 25-30 ہزار مرتبہ کر لیا. گرم ہو کر خان کا تھانہ بھون کے کنویں میں کود گیا. جب کودا تو ہم لوگ دوڑے, بڑی مشکل سے اس کو نکالا. پھر حضرت نے پانی دم کر کے پلایا. جب اس کو ہوش آیا تو حضرت نے اس کو سخت تنبیہ فرمائی, خوب ڈانٹ لگائی, ظالم میری بتائی ہوئی تعداد سے زیادہ کیوں ذکر کیا, جتنا شیخ بتائے اتنا ہی ذکر کرو. خواجہ عزیز الحسن مزدور رحمۃ اللہ نے ایک بار پوچھا, حضرت ذکر کے لیے شیخ کے مشورے کی کیا ضرورت ہے, اللہ کا نام تو بہت بڑا نام ہے, ان کا نام لے کر کیا ہم اللہ والے نہیں بن سکتے, کیا ذکر ہم کو اللہ تک نہیں پہنچا سکتا, اس میں شیخ کا مشورہ کیوں ضروری ہے. حکیم الامت نے فرمایا, خواجہ صاحب اللہ تک تو آپ پہنچیں گے ذکر ہی سے, لیکن ایک بات سن لیجئے, کاٹتی تو تلوار ہی ہے لیکن کب کاٹتی ہے, جب سپاہی کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا مثال دی, اولئک آبائی فجئنی بمثلہم, اللہ ہمارے باپ دادا جیسا کوئی, ایسی مثالیں دینے والے. فرمایا اسی طرح خدا تک تو ذکر ہی سے ہم پہنچیں گے, لیکن کسی اللہ والے کے مشورے سے, اس کی دعاؤں سے اور توجہ بھی شامل حال ہو, پھر وہ آپ کی دماغی صلاحیت کو بھی دیکھتا ہے کہ کتنا ذکر کر سکتا ہے. کتنے لوگ جن کو سچا اور کامل مرشد اور پیر نہیں ہوا, نہیں ملا, زیادہ ذکر کر کے پاگل ہو گئے. لوگ ان کو مظلوم سمجھتے ہیں, حالانکہ مظلوم نہیں ہے, مجنون ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت کا لکھا, حضرت مجھے ذکر میں روشنی نظر آ رہی ہے. حضرت نے ان کو تحریف فرمایا, آپ فوراً ذکر ملتوی کر دیں, بادام اور دودھ پئیں, سر میں تیل کی مالش کریں, صبح ننگے پاؤں سبزے پر چلا کریں, یعنی گھاس پر, صبح ہی صبح جب شبنم ہوتی ہے نا گھاس کے اوپر. اپنے دوستوں سے کچھ خوش طبعی کر لیا کریں. بالکل آپ کا علاج ہو رہا ہے ڈپریشن کا, اور جو ڈپریشن کے مریض ہیں یہ سب باتیں سن لیں, یہ حضرت والا کی باتیں ہیں ماشاء اللہ. کیا فرمایا, ذکر ملتوی کر دیں, بادام کھائیں, دودھ پئیں, سر میں تیل کی مالش کریں, صبح ننگے پاؤں سبزے پر چلا کریں, اپنے دوستوں سے خوش طبعی کر لیا کریں, تھوڑے ہنسی مذاق مگر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے. غیبت کرنا جائز نہیں, اس کے اندر جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں. مخلوق سے دور تنہائی میں رہتے رہتے اور زیادہ ذکر و فکر کی وجہ سے دماغ میں خشکی بڑھ گئی ہے, اس خشکی کی وجہ سے یہ روشنی نظر آ رہی ہے. یہ ہے شیخ محقق. اگر کوئی جاہل پیر ہوتا تو کہتا جب جلوہ نظر آ گیا تو کھاؤ حلوہ, یہ لو خلافت لے لو. حکیم الامت فرمائے یہ تو خلافت ہی کا امیدوار ہوگا, یہ میرے جواب کو دیکھ کر کیا کہے گا. معلوم ہوا شیخ کا مشورہ کتنا ضروری ہے. دوستوں یہی عرض کرتا ہوں, اگر پیر نہ بنائیں تو مشیر بنانے میں کیا حرج ہے, مشورہ کر لیں. یہ حضرت مولانا شاہ براہ الوقت صاحب فرماتے ہیں, کسی کو اپنا دینی مشیر بنا لیجئے, یعنی آپ اپنے پاس ایک نمبر رکھیں, اس سے دین کا مشورہ کیا کریں اپنے نفس کی اصلاح کے بارے میں. بیعت ہونا تو سنت ہے, مگر حکیم الامت فرماتے ہیں کسی مصلح کامل سے تعلق میرے نزدیک فرض ہے, عادت اللہ یہی ہے, اصلاح بغیر اس کے نہیں ہو سکتی. تو ذکر کا ایک حق تو ہے کمیت, دوسرا حق ہے کیفیت. ذکر کمن اور کیفین کامل ہو, یعنی جو مقدار شیخ بتائے وہ مقدار پوری کریں, اللہ یہ کہ نزلہ زکام بخار ہو یا سفر ہو, لیکن بالکل ناغا پھر بھی نہ کریں. جیسے سفر میں کھانا نہیں ملتا تو ایک پیالی چائے اسٹیشن کی پی لیتے ہیں جو بالکل نام کی چائے ہوتی ہے تاکہ زکام نہ ہو. اسی طرح سفر میں مجبوری ہے تو چلتے پھرتے چلیے لا الہ الا اللہ کی ایک ہی تسبیح پڑھ لیں, ایک تسبیح اللہ اللہ کر لیں. بغیر اللہ کا ذکر کیے سو جانا مناسب نہیں. جب حالت سفر نہ ہو تو مقدار اور کمیت پوری کیجیے. دوسری چیز کیفیت ہے, اللہ کا نام محبت سے لیا جائے. اس کی حصہ مثال حضرت مولانا شاہ ابرار علوم صاحب نے پیش فرمائی, اگر آپ کو ایک گلاس پانی کی پیاس ہے لیکن کوئی ایک چمچہ پانی پیش کرے تو کیا پیاس بجھے گی؟ پیاس لگ رہی ہے مگر ایک چمچہ آپ پی لیں پانی پیاس نہیں بجھے گی. معلوم ہوا مقدار بھی پوری ہونی چاہیے. اسی طرح اگر پانی تو ایک گلاس بھر کر دیا, مقدار تو پوری کی مگر دھوپ کا جلا ہوا گرم پانی ہو تو بھی پیاس نہیں بجھے گی, کیونکہ کمیت تو صحیح ہے یعنی کوانٹیٹی تو صحیح ہے لیکن کیفیت کوالٹی نہیں ہے. اسی طرح ذکر کی کمیت اور مقدار بھی پوری ہو اور کیفیت بھی صحیح ہو تب نفع کامل ہوتا ہے. جس طرح آپ ہم اور آپ جسمانی غذاؤں میں سوچتے ہیں کمیت بھی پوری ہو کیفیت بھی صحیح ہو, مثلا کباب ہے اگر وہ ٹھنڈا ہو فریج کا تو مزہ آئے گا, گرم کباب ہو گرم سالن ہو تو مزہ زیادہ آتا ہے. سبحان اللہ. معلوم ہوا اللہ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کمیت بھی پوری کرے اور کیفیت بھی پوری ہو, یعنی درد محبت سے زمین و آسمان کے خالق کی عظمتوں کو سامنے رکھ کر رب العالمین کا اپنے پالنے والے کا نام لے. جیسے مجنوں جو ہے دریا کے کنارے ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا, لیلا 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 ریت پہ لکھتے ہیں نا لوگ, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے ورنہ سی ویو پہ جا کے دیکھ لیں لوگوں نے اپنی لڑکیوں کے نام لکھے ہوتے ہیں. اب تو آج کل تو یہ سب چکر ختم ہو گیا, پہلے زمانے کی باتیں, اب تو واٹس ایپ پہ سب کام چل رہا ہے, اب لکھنے وکھنے کی ضرورت نہیں رہی فیس بک یوٹیوب پہ سب چل رہا ہے. جیسے مجنو جو ہے دریا کے کنارے ریت پر لیلا لیلا لکھ رہا تھا, کسی نے پوچھا لیلا کا نام کیوں لکھتے ہو؟ اس نے کہا جب دیکھنے کو نہیں ملتی تو اس کا نام لکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتا ہوں. بتائیے گفت مشک نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلی می دہم. اسی طرح ہم آپ مشک نام مولا کریں, ہم سب اللہ کا نام محبت سے لیں, ایک دن ایک اللہ ایسا نکلے گا کہ زمین سے آسمان تک شربت روح افزا بھر جائے گا. ہمدرد اتنا شربت نہیں بنا سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ گنے کے اندر رس پیدا کرتا ہے جس سے شکر بنتی ہے. اگر اللہ گنوں میں رس نہ پیدا کرتا تو ساری دنیا کے گنے مچھر دانی کے ڈنڈوں کے باؤ بھیگ جاتے ہیں. کل واپسی میں ہم نے گنے کا رس چپ پیا, پیاس بھی لگ رہی تھی. لہٰذا جو ذات پاک سارے عالم کو شکر عطا کرتی ہے اس کے نام میں کتنا رس ہوگا. پھر آپ حلوائیوں کے زیادہ ممنون نہیں رہیں گے, پیسہ ہو کھائیے منع نہیں کرتا, لیکن اللہ کا نام محبت سے لیجیے, پھر ساری دنیا کی مٹھائیاں انشاءاللہ خود بخود روح میں محلول ہو کر اتر جائیں گی. میں نے یہ ملفوظ خود پڑھا ہے. عیسائی توکل شاہ نے حکیم الامت سے عرض کیا, عجیب مولوی صاحب جب میں اللہ کا نام لوں ہوں تو میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہیں, یہ سہارنپور کی بولی ہے. پھر قسم کھا کر فرمایا, خدا کی قسم مولوی صاحب میرا منہ میٹھا ہو جاوے ہیں. شیخ محی الدین ابو زکریا نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نام سے دل تو سب کا میٹھا ہو جاتا ہے, لیکن بعض عاشقین اور سالکین اور عارفین کا منہ بھی اللہ میٹھا کر دیتا ہے, لیکن کوئی ذاکر ایسا نہیں اس کا دل میٹھا نہ ہو جاتا ہو. ذکر کے بارے میں مولانا شاہ عبد الغنی صاحب فرماتے تھے, ذکر ذاکر کو مذکور تک پہنچا دیتا ہے. فرمایا کہ مجھ سے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ خواب میں فرمایا, عبد الغنی تم ایک کام کرو, صرف 100 مرتبہ اللہ کھینچ کر کہا کرو, اس طرح اللہ 100 مرتبہ اللہ جل جلالہ اللہ اللہ اللہ. تصور کرو میرے بال بال سے اللہ اللہ نکل رہا ہے. تو فرمایا 24,000 دفعہ اللہ اللہ کرنے سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ 100 دفعہ اللہ اللہ اس طرح کرنے سے اللہ عطا فرما دیں گے. یہ خواب کس کو آیا تھا؟ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ کو, اور ان کو حاجی صاحب نے یہ بات فرمائی تھی, حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. جس کے پاس زیادہ وقت نہ ہو یا ذوف ہو یا کمزوری ہے, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, رستم یا بھولو پہلوان 1,00,000 ذکر سے جس مقام پر پہنچے گا, کمزور لوگ 500 یا 1,000 مرتبہ اللہ اللہ کرنے سے اسی مقام پر پہنچیں گے. کیونکہ پہنچنے والے کتنا ہی ذکر کر لیں لیکن جب تک پہنچانے والا توجہ نہیں کرے گا کوئی نہیں پہنچ سکتا. جب تک جذب نہ ہو کوئی سالک اللہ تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کا راستہ غیر محدود ہے, جب غیر محدود طاقت سے اللہ کھینچتا ہے تب جا کر سلوک طے ہوتا ہے. یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں یہ ان کی رحمت کے لیے بہانہ ہے. کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. ماں جلالدین رومی فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے چون کو بھی درے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو گے عاقبت بینی ازرا درہم سرے، ایک دن دروازے سے ضرور کوئی سر نکلے گا. فرماتے ہیں اسی طرح جب اللہ اللہ کرتے رہو گے ضرور اللہ تک پہنچ جاؤ گے. ذاکر ایک ہی سانس میں جب اللہ کہتا ہے اپنے نام کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دروازے تک پہنچا دیتے ہیں. الذاکر کالواقف علی الباب، یعنی الذی ذکر کالذی وقف علی الباب اللہ، جس نے اللہ کہا وہ اللہ کے دروازے تک پہنچ گیا لیکن دروازہ ابھی نہیں کھلے گا. کھٹکھٹاتے رہو جب ان کو رحم آ جائے گا دروازہ کھل جائے گا. حکیم الامت نے فرمایا اللہ اللہ کرنے والا ایک نہ ایک دن ضرور صاحب نسبت ہو جاتا ہے. ذکر کرنے میں تو زمانہ لگ سکتا ہے سال بھر چھ مہینے، لیکن فرماتے ہیں جب دروازہ کھلتا ہے جب نسبت عطا ہوتی ہے تو اس میں تدریج نہیں ہوتی، نسبت اچانک عطا ہوتی ہے آنے واحد میں. دنیا میں بھی دیکھیے آپ دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں لیکن صاحب مکان جب دروازہ کھولتا ہے تو اچانک کھولتا ہے، تھوڑا تھوڑا نہیں کھولتا. ایسا نہیں ہوتا پہلے ذرا سی ناک نکال دی پھر منہ نکال دیا پھر سامنے آ گیا، دروازہ اچانک کھلتا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نسبت جو اولیاء اللہ کو دیتے ہیں اچانک دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے یہ اسباب ہیں، شیخ کا ہونا یعنی صحبت اہل اللہ کا التزام، یہ تین طریقے ہیں اللہ تک پہنچنے کے. شیخ کرے اس کا اہتمام کرے التزام کرے شیخ کی صحبت میں جانے کا. نمبر دو ذکر اللہ کا دوام، پابندی سے ذکر ایک دن بھی ناغہ نہ کرے. نمبر تین گناہوں سے بچنے کا اہتمام. ہر امت یہ تین کام کر لے اس کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہے گا، یقیناً ساری امت ولی اللہ ہو جائے گی. کتنی پیاری بات بتائی، صرف تین کام کوئی شیخ کر لے اور اس کی صحبت میں جائے اللہ والا ہو سچا سنت پہ چلنے والا، نمبر دو ذکر کرے پابندی سے، نمبر تین گناہوں سے بچنے کا اہتمام. سب سے پہلے تو کسی مربی اور شیخ کامل سے تعلق ہونا چاہیے، اس کی صحبت میں اس طرح رہے کہ کچھ دن تسلسل کے ساتھ رہ لے. حکیم الامت فرماتے ہیں جیسے انڈا مسلسل 21 دن جب مرغی کے پروں میں رہتا ہے تب اس میں جان آ جاتی ہے، کچھ دن مرغی کے پروں میں انڈا رکھ دو یا مرغی کو بھگا دو یا انڈا اٹھا لو تو انڈے میں بچہ پیدا نہیں ہوگا. اسی طرح انڈے میں جسمانی حیات کے لیے ایک مدت تک مرغی کے پروں میں رہنا ضروری ہے، یہاں تک کہ مردہ زردی حیات پا کر بچہ بن جائے، پھر وہ چونچ سے چھلکے کی سیل توڑ کر باہر آ جاتا ہے. حکیم الامت فرماتے ہیں اسی طرح کم از کم 40 دن مسلسل کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ لو. میں اس طرح کے خانقاہ کے حدود سے پان کھانے کے لیے بھی مت نکلو نہ سگریٹ پینے کے لیے، 40 دن بالکل اپنے آپ کو خانقاہ میں محصور کر لو، اللہ پھر ایک روحانی حیات عطا فرمائیں گے جس کو نسبت کہتے ہیں. یہ بات چاہے ابھی سمجھ میں نہ آئے لیکن کر کے دیکھیے، جیسے زردی سے کہو کہ کچھ دن مرغی کے پروں کی گرمی لے لو تو بچہ پیدا ہو جائے گا تو زردی میں اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ سن سکے، اسے تو کوئی بس مرغی کے پروں میں رکھ دے، یہاں تک کہ 21 دن بعد بچہ انڈے کے چھلکوں کو توڑ کر بزبان حال یہ شعر پڑتا ہوا نکلتا ہے. کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، زندہ کہتے ہیں قید خانہ، کھینچی جو ایک آہ تو زندہ نہیں رہا، مارا جو ایک ہاتھ گریباں نہیں رہا. اللہ والوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ایسی روحانی حیات عطا دیتے ہیں سالی غفلت کے تمام تعلقات تو خود بخود توڑ دیتا ہے. محرومی فرماتے ہیں اے دنیا والو اگر تم دنیاوی تعلقات کی 200 زنجیریں میں ہمیں جکڑ دو گے تو ہم زنجیروں میں نہیں جکڑیں گے. غیر آز زنجیر زلف دل برم، گرد دو صد زنجیر آری بر درم. اگر دنیاوی تعلقات کی 200 زنجیریں اہل دنیا لاؤ گے تو ہم سب کو توڑ دیں گے سوائے اللہ کی محبت کی زنجیر کے، اس میں گرفتار ہونے کے تو ہم خود مشتاق ہیں. حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں قسم اٹھائی خدا کی قسم جب کسی ولی اللہ کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی کرسی خالی نہیں رکھی جاتی، فوراً اس کرسی پر دوسری ولی بٹھا دیا جاتا ہے. اور یہ شعر پڑھا ہنوز یہ شعر پڑھا تھا ہنوز آ ابر رحمت در فشانس خم و خم خانہ با مہر و نشانس، آج بھی وہ فیض جاری ہے. جیسے حکیم اجمل خان نہیں ہے مگر ان کے شاگرد کے شاگرد کے شاگرد کو تلاش کرتے ہیں، یہ کہنا کہ کیوں آج حکیم اجمل خان نہیں ہے، لہٰذا میں آج کل کے سٹر پٹر حکیموں سے علاج کرانا اپنی توہین سمجھتا ہوں. یہ شخص یا تو پاگل ہے یا بیوقوف ہے، جو موجودہ طبیب ہیں آپ انہی سے علاج کراتے ہیں. اسی طرح روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے اگر ہم حضرت بایزید بستامی کا، جنید بغدادی کا، شیخ عبد القادر جیلانی کا انتظار کریں گے تو روحانی صحت ہو چکی، بس کچھ انتظار نہ کریں، جو موجودہ مشائخ اللہ والے ہیں ان سے علاج کروا لیجئے۔ اللہ نے کونوں مع الصادقین فرمایا، لہذا اللہ کے ذمے ہیں، قیامت تک اللہ والوں کو پیدا فرماتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھنے کا قرآن میں حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی زمانے میں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل محال ہو جائے۔ جب اللہ نے حکم نازل کیا، اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کر کے میرے دوست بن جاؤ، اپنی غلامی کے سر پر تاج ولایت رکھ لو، ابھی تو خالی مومن ہو لیکن ولی نہیں ہو سکتے جب تک تقوی اختیار نہیں کرو گے۔ لیکن تقوی کہاں سے ملے گا؟ کونوا مع الصادقین، تقوی متقین کی صحبت سے ملے گا۔ جس کی تفسیر علامہ علوسی نے کی ہے، خالی تو ہم لی تکونو مثلہم، اتنا زیادہ ساتھ رہو اللہ والوں کے ان جیسے ہو جاؤ جیسے ان کی اشوار آنکھیں ہیں، ہمیں بھی وہ آنسو مل جائیں، جیسے درد بھرے دل سے ان کے سجدے ہوتے ہیں ہم کو بھی نصیب ہو جائیں، جیسے وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مناجات کرتے ہیں ہم کو بھی توفیق مل جائے، وہ جیسے وہ نظر بچاتے ہیں، جیسے اخلاق سے پیش آتے ہیں، جیسے بیوی کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، جیسے غصے کو پی جاتے ہیں، جیسے سارے معاملات صحیح کرتے ہیں، وہ ساری نعمتیں ہم کو بھی مل جائیں جو اللہ والوں کو نصیب ہیں۔ یہ معنی ہے کونوا مع الصادقین کے، اتنا ساتھ رہو کہ ان کی صحبت میں ان جیسے ہی بن جاؤ۔ حکیم الامت نے فرمایا، کم از کم 40 دن تسلسل کے ساتھ اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ پہلے زمانے کم سے کم 2 سال تک لوگ اللہ والوں کی خدمت میں رہتے تھے، پھر حاجی امداد اللہ صاحب نے مدت 6 مہینے کر دی۔ حکیم الامت نے ہمارے ذوف اور قلت طلب کو دیکھ کر 40 دن کی مدت کر دی، کم از کم 40 دن شیخ کے پاس رہے، لیکن شیخ اپنی مناسبت کا تلاش کریں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، بعض لوگ کو شبہ ہوتا ہے کہ اختر سب کو اپنا مرید بنانا چاہتا ہے، اس لیے واضح کرتا ہوں، میرے قلب میں ہرگز ایسا خیال نہیں، یہ لوگوں کی بدگمانی ہے، صرف یہ کہتا ہوں جیسے پہلے اپنا آپ اپنا بلڈ گروپ ملاتے ہیں تب خون چڑھواتے ہیں، اسی طرح اپنا روحانی مناسبت کو دیکھ لیں، جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کریں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کا نام لیجئے اور ساری مخلوق سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیے۔ لیکن مخلوق سے کٹنے کے معنی یہ نہیں کہ جنگل میں چلے جائیں، بلکہ معنی علاقہ خداوندی کو تعلقات دنیاویہ پر غالب کر دیجئے، اس کا نام تبتل ہے۔ جس کا دل چاہے تفسیر بیان قرآن دیکھ لیں، تبتل کے معنی رہبانیت کے نہیں ہیں کہ بال بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں جائیں۔ اب جو سورہ مزمل کی ترجمہ پڑھ لے گا وہ سمجھے گا جنگل میں جا کے تبتل کر لو، اس کا مطلب کیا ہے۔ رہبانیت اسلام میں حرام ہے، بلکہ تبتل کے معنی ہیں ہم غیر اللہ سے کٹ کر اللہ سے جڑ جائیں، دنیا میں رہیں، بیوی بچوں میں رہیں، ان کے حق ادا کریں، بچوں کا حق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، ہم ان کو جائز کاموں میں اتنا مشغول رکھیں، خصوصاً جن کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، اسمارٹ فون سے بچوں کو بچاتے ہیں کہ ان کو غیر اللہ کا خیال ہی نہ آئے، لیکن اللہ کا تعلق ہمارے تمام تعلقات پر غالب آ جائے۔ رب المشرق والمغرب، اے دنیا والوں، تم اپنے دن رات کے جھگڑوں سے ہم کو یاد نہیں کرتے ہو کہ آج آٹا نہیں ہے، آج دال نہیں ہے، فلاں کام کیسے ہوگا، مہنگائی ہو گئی ہے۔ ارے جب ہم سورج پیدا کر سکتے ہیں اور دن بنا سکتے ہیں تو ہم تمہارے دن کے کاموں کی تکمیل نہیں کر سکتے؟ رب المشرق کی تفسیر ہے، جب میں مشرق پیدا کرتا ہوں، یہ سورج نکال دیتا ہوں، اتنا بڑا کہ 9.5 کروڑ میل پر ہے، سارے عالم کو روشن کرتا ہے، جو اللہ اس کو پیدا کر کے دن پیدا کر سکتا ہے، اور تمہارے آٹے دال کا انتظام بھی تو کر سکتا ہے۔ کتنا اچھا جواب ہے، لوگ پریشان ہیں، رب المشرق والمغرب ہے وہ۔ اللہ پر بھروسہ کر کے ذکر شروع کر دو، ذکر کرتے کرتے خامہ خام وسوسہ آتا ہے، لیکن کیا کوئی ذکر چھوڑ کر آٹا خریدنے جاتا ہے؟ خامہ خام شیطان ذکر کے درمیان ہم کو بیکری اور انڈے مکھن میں لگا دیتا ہے۔ والمغرب، اگر رات کی تمہیں تشویش ہے تو میں رب المغرب ہوں، رات کا پیدا کرنے والا ہوں، خالق اللیل بھی ہوں، لہٰذا جب میں رات کو پیدا کر سکتا ہوں تمہارے رات کے سب کام بنا سکتا ہوں۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی نہیں ہے، اس کے دروازے پر سر رکھے پڑے رہو، جو آخری دروازہ ہے، آخری چوکٹ ہے، اسی پر سر رکھے ہوئے اپنے معمولات پورے کرو۔ لا الہ الا ہو سے صوفیہ کے ذکر نفی اثبات کا ثبوت مل گیا۔ فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو، وہی ہمارا کارساز ہے۔ اب مخلوق ہماری مخالفت دشمنی کرتی ہے تو نبیوں کے بھی دشمن ہوئے ہیں۔ وجعلنا لکل نبی عدوًا، یہ جال تکوینی ہے، تشریح نہیں، پس جس طرح نبیوں کے دشمن ہوئے ہیں، امتی یہ کچھ نہ کچھ دشمن ہونا کیا تعجب کی بات ہے؟ کوئی گول ٹوپی کا مذاق اڑائے گا، کوئی پردے کا مذاق اڑائے گا، کوئی داڑھی کا مذاق اڑائے گا، کوئی بولے گا آپ کیسے مولوی ہیں، آپ تو یہ دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، آپ تو پردہ کرتے ہیں، آپ تو عورتوں کو دیکھتے ہی نہیں ہیں، دنیا میں کیسے رہیں گے آپ؟ کوئی تسبیح کا مذاق اڑائے گا, کوئی کہے گا میاں یہ کیا صوفی بنے ہوئے, کیسی ٹوپی کیسا کرتا پہنا ہوا, یہ سب مکاریاں ہیں. لیکن آپ صبر کریں, واصبر علی ما یقولون. اس آیت سے تصوف اور سلوک کے ایک اہم مقام میں صبر کا ثبوت مل گیا, جو صوفیہ کا شعار ہے, مخالفین کی ازاؤں پر صبر کرنا. وہجرہم ہجرن جمیلا, ان سے جماع کے ساتھ کیسے الگ ہوں. ہجران جمیل کی مفسرین نے کیا تفسیر کی ہے, فرماتے الذی لا شکوا فیہ ولا انتقام, نہ شکایت کریں گے نہ غیبت کریں گے نہ انتقام کا خیال ہو کہ چلو ہم بھی ان سے کچھ بدلہ لے لیں اور ان کو کچھ کہیں. سبحان اللہ, یہ خاص بات ہے, یعنی جو ہمارے دوست سن رہے ہیں, جو خواتین سن رہی ہیں شرعی پردے سے, تو یہ حضرت فرما رہے ہیں یہ تصوف کا سب سے بڑا مقام ہے صبر کرنا, اور اللہ والے جو ہے ہجران جمیل اختیار کرتے ہیں. سورہ مزمل کی تفسیر ہو رہی ہے, کیا مطلب, نہ شکایت کرتے ہیں نہ غیبت کرتے ہیں نہ انتقام لیتے ہیں. یہاں تو میاں بیوی ہر وقت جھگڑ رہے ہیں, وہ اس کو تھپڑ مار رہا ہے, وہ گالی دے رہا ہے, وہ طلاق دے دی, ایک طلاق بھی دے دی, بول رہے اگر تم جاؤ گے تو طلاق. کیا ہو رہا ہے, گھر کو جنت جہنم بنایا ہوا. یہ اللہ والا بننے کے طریقے ہیں, یہ مرید ہیں, یہ کمال کے مرید ہیں, یہ حضرت مولانا حکیم اختر صاحب کے مرید, ان کے سلسلہ ہے. سیکھا نہیں دین, صحیح ساتھ رہے نہیں, بیوی زبان چلا رہی ہے اور بیوی بول رہی ہے میں تو صحیح ہوں, میں غلط نہیں ہوں, یہ تکبر نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے غلطی نہیں کی, انہوں نے کہا نہیں میں نے تو کوئی غلطی نہیں کی. لڑائی جھگڑے میں مکے مار رہی ہے, بولے میں نے غلطی نہیں کی. واہ بھائی, مکے مارنا شوہر کو اچھی بات ہے, بھلے شوہر ڈانٹ بھی رہے تو کیا بیوی مکے مار سکتی ہے شوہر کو, پاگل ہے, باکسنگ ہو کیا تم, باکسنگ ماسٹر ہو. بتائیے, یہ لڑائی جھگڑے گھروں میں ہو رہے ہیں, توبہ توبہ. جبکہ حضرت ہمارے شیخ کیا فرما رہے ہیں کہ ذکر کرنے کے بعد سب سے تصوف اور سلوک کے اہم مقام صبر ہے. یہ صوفیہ کا شعار ہے کہ مخالفین جو تمہارے مخالف ہوگا اس پہ صبر کرتے ہیں, اور صبر صرف ایک دن کا نہیں ہوتا, مرتے دم تک. شوہر سے مرتے دم تک تکلیف پہنچی ہے, مرتے دم تک صبر کرو. میں کتنا صبر کروں, ارے جمعہ 8 دن تو شادی ہوئے, صرف 5-6 سال تو ہوئے, کتنا صبر کروں, پاگل ہو کیا بھائی. جب زیادہ بچے ہو جاتے ہیں, 4-5 بچے, تو بچے پریشان کرتے ہیں, تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے پریشانی, دماغ نہیں چلتا عورتوں کا, تھوڑا برداشت کر لو, بچے بڑے ہو جائیں گے سب صحیح ہو جائے گا. عجیب معاملہ ہے, لڑائی کر رہے ہیں, یہ آج کل عجیب معاملہ ہو گیا ہے. یہ اچھا, شیطان جو ہے صوفیہ کو زیادہ بہکاتا ہے, جو خانقاہ سے تعلق رکھتے ہیں ان کو زیادہ لڑوائے گا. پینٹ شرٹ پہنے والے سب ہنسی مذاق, کیونکہ لڑکی کے پاس بھی موبائل ہے, لڑکے کے پاس بھی, شوہر اپنا ٹچ موبائل میں لگا ہوا ہے, لڑکی اپنے موبائل لگی ہے, بچے اپنے موبائل میں کارٹون دیکھ رہے ہیں, یہاں تو کوئی موبائل ہے ہی نہیں, تو میاں بیوی لڑ رہے ہیں, شیطان لڑوا رہے ہیں. ذرا سی بات پہ لڑتے ہیں, صرف ذرا سی بات ہوتی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. جبکہ ہمارے شیخ کیا فرما رہے ہیں, صبر کرو. اور آگے کیا فرمایا, ہجران جمیل وہجرہم ہجرن جمیلا, خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ جھگڑے سے. کیا, نہ شکایت کرو نہ انتقام لو. یہاں تو انتقام کے ہر آروپ میں بھڑک رہے ہیں. میں نے کہا کہ بھجاؤ بیوی کو گھما کے لے کر آؤ, اس کو کچھ گھماؤ گے, تھوڑا باہر گھماؤ گے, تھوڑا ٹھنڈی ہو جائے گی. دل نہیں چاہ رہا, شیخ کو جواب دینے دل نہیں چاہ رہا. اللہ والا بننے آئے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ میسج پہ کتنا لکھ سکتا ہے, آپ بات ہی نہیں مانتے. اب میں پیچھے تھوڑی پڑھوں گا, ہم نے تو جواب دے دیا بس, اور آپ سن بھی رہے ہیں ماشاء اللہ, عمل کر کے دکھاؤ. دل نہیں چاہ رہا, پچھلی دفعہ پوری بیان کیا اس پہ کہ دل نہ چاہے پھر محبت کرنا آدھی عقل ہے. یہ میں اصل میں یہ حضرت والا کا بیان میں اس لیے پڑھتا ہوں, اس سے محبت جوش کی محبت مارتی ہے, سب کے دلوں میں محبت ہے وہ ابھر آتی ہے. اس کے بعد بھی یہ حقوق زوجین آج بیان کرنی ہے تھوڑا کہ آپ ہمارے کیا کیا حقوق ہیں, کیونکہ اگر صرف حدیث پڑھ کے سنا دوں گا غیبت کا یہ گناہ اس کا گناہ, وہ تو سب کو پتا ہے, مگر جب اللہ کی محبت کی چوٹ لگتی ہے اور پھر بتایا جاتا ہے تو پھر اچھا پہلے وہ ماحول بنایا جاتا ہے نا اللہ کی محبت کا, اس کے بعد پھر آخر میں باتیں بتائی جاتی ہیں. علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری فرماتے ہیں, وذکر اسم ربک, اس میں ذکر اسم ذات کا ثبوت ہے. اللہ کا اسم ذات اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ کا پرسنل نام جو کیا ہے, اللہ. بزرگان دین جو ذکر اللہ سکھاتے ہیں, ذکر اسم ذات اس آیت سے ثابت ہو گیا. لا الہ الا ہو, اس سے لا الہ الا اللہ کے ذکر کا ثبوت مل گیا. تبتل الہی تبتیلا, تھوڑی دیر خلوت میں اللہ کے ساتھ مشغول رہنے کی تعلیم پر ثبوت ہو گیا. جو خلوت میں تھوڑی دیر مشغول بحق نہیں رہے گا, جلوت میں اس کو درد بھرا کلام نصیب نہیں ہوگا. جو لوگ بیان کرتے ہیں یا بزرگوں سے تعلق بھی اگر ہے, خلوت میں اگر اللہ اللہ نہیں کریں گے ان کے بیان میں کوئی درد نہیں ہوگا. فتخذ ہو وکیلا, اس سے توکل بھی ثابت ہو گیا کہ اللہ رب المشرق بھی ہے, رب المغرب بھی ہے. جو دن اور رات پیدا کر سکتا ہے وہ ہمارے رات اور دن کے کام بنانے پر بھی قادر ہے. محرومی فرماتے ہیں, جو سر پیدا کر سکتا ہے کیا وہ ٹوپی نہیں پہنا سکتا, بتاؤ سر قیمتی ہے یا ٹوپی قیمتی ہے. جو میدا بنا سکتا ہے وہ دو روٹی نہیں کھلا سکتا. میدے میں کینسر ہو جائے تو 10-10 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, پھر بھی اچھا نہیں ہوتا. اسی طرح مقام صبر اور ہجران جمیل کا ثبوت بھی ان آیت میں ہے کہ جب کوئی تکلیف پہنچ جائے مخالفین کی تکلیفوں پر صبر کرو اور خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ, نہ شکایت کرو نہ انتقام لو نہ غیبت کرو بلکہ مظلوم بنے رہو. تصوف کے جتنے منازل ہیں ان سب ان آیتوں میں ہیں. اب دو منزلیں رہ گئیں. سورہ مزمل کے شروع میں اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, اس سے تہجد کی نماز اور ورتل القرآن ترتیلا, قرآن ترتیلا سے تلاوت قرآن کا ثبوت ہے. یہ دونوں منتہی کے اسباق ہیں. جتنے منتہی ہیں سب کا آخری معمول زیادہ تر راتوں کی نماز اور تلاوت قرآن ہو جاتا ہے. منتہی پر آخر میں انہی دو چیزوں کا غلبہ زیادہ ہو جاتا ہے, نماز تہجد اور قرآن کی تلاوت. قاضی ثناء اللہ پانی پتی, جن کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں, یہ اپنے وقت کے امام میں بحقی ہیں. وہ فرماتے ہیں جو ابتدائی سبق تھے ان کو اللہ نے آخر میں بیان فرمایا, اور منتہی کا جو سبق تھا اس کو پہلے کیوں نازل کیا؟ دیکھیے دورہ تو بعد میں ملتا ہے, پہلے موقوف علیہ پڑھایا جاتا ہے, لیکن یہاں مبتدی اور متوسط کے اسباق بعد میں بیان ہوئے, لیکن منتہی کا اعلیٰ سبق پہلے نازل ہوا. اس اشکال کے جواب میں فرماتے ہیں جس پر قرآن نازل ہو رہا تھا چونکہ وہ تمام منتہین کے سردار, سید المنتہین, امیر المنتہین تھے, اس سے بڑھ کر کون منتہی ہو سکتا ہے؟ لہٰذا نے اللہ تعالیٰ نے اپنے سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت اور رفعت شان کے مطابق پہلے اعلیٰ سبق نازل فرمایا, کیونکہ جن پر قرآن اتر رہا تھا وہ سب سے اعلیٰ تھے. سبحان اللہ. اب دو باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جس وقت اقرا بسم ربک نازل ہوئی, یتیم کے ناکردہ قرآن درست, کتب خانہ چند, ملت بشست, وہ یتیم شخصیت جو نبوت سے آراستہ کی جا رہی تھی, اس پر صرف اقرا نازل ہونے کے بعد ہی ساری آسمانی کتابیں منسوخ کر دی گئیں. ابھی قرآن پاک مکمل نازل نہیں ہوا, لیکن اس وقت جو ایمان لائے وہ سابقون الاولون ہوئے. اس سے سبق ملتا ہے کہ صحبت اہل اللہ بڑی نعمت ہے. شرف صحابیت کو اللہ نے مکمل قرآن پاک ہونے پر مشروط نہیں کیا, بلکہ جو ابتدا میں ایمان لائے ان کو صحابہ کو بڑا درجہ ملا, اور قرآن پاک مکمل نازل ہونے کے بعد جو ایمان لائے ان کو صحابیت کا وہ مقام نہیں ملا جو حضرت ابو بکر صدیق کو, جو حضرت عمر فاروق کو, حضرت عثمان غنی کو, رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ملا. معلوم ہوا صحبت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی آتا ہے اور حالات ایمان میں نبی کو دیکھ لیتا ہے, فوراً ہی اس کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. بتائیے وہ صحابی ہوا یا نہیں؟ ابھی اس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن صحابی ہو گیا. اس کے بعد کوئی بڑے بڑے اعمال کرے لیکن نبی کو نہ دیکھے تو ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی ایک اور مثال اللہ نے عطا فرمائی, سورج دیکھنے کے بعد پھر کوئی دوسرا لاکھ چاند اور ستارے دیکھے, اس وقت سورج دیکھنے والے کا مقام نصیب نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. حضرت طائف صاحب کا شعر ہے نا کہ اے رونق حیات نہ دھوکے ملا مجھے, سورج کا ہم نشیں ہوں دیا مت دکھا مجھے. یعنی میں سورج کا ہم نشین ہوں, یعنی اللہ کا ہم نشین ہوں, دیا مت دکھاؤ. یہ دنیا کی لڑکیاں دکھا رہے ہو, حضرت یہ دیکھیے گا فیس بک, حضرت یہ یوٹیوب دیکھیے گا, حضرت یہ دیکھیے گا, حضرت یہ سیاست دیکھیے گا. ہم سورج کے ہم نشین ہیں, ہمیں سیاستی خبروں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت تھے. میرا ایک نعت کا شعر ہے, آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوستوں, صحبت اہل اللہ اتنی بڑی نعمت ہے, اگر اس پر کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں تو حق ادا نہیں ہو سکتا. حکیم الامت نے فرمایا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی, مولانا قاسم نانوتی, ہم لوگ عالم نہیں تھے لیکن آہ دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں, عالم نہیں تھے لیکن آہ دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں تھا. لیکن حاجی صاحب کے پاس گئے, نفس کی اصلاح کرائی, عالم تھے مگر دنیا میں کوئی مقام نہیں تھا. یہ غلط لکھا ہوا شاید. لیکن جب حاجی امداد اللہ صاحب غیر عالم کی صحبت میں گئے, نفس کی اصلاح کرائی, ذکر اللہ کیا, حاجی صاحب کی دعاؤں توجہات سے اللہ نے علماء کو کیا مقام عطا فرمایا. علم و عمل کے آفتاب بن کر چمکے. مشکات کی حدیث ہے, جس نے اللہ والوں کی عزت کی اس نے دراصل اپنے رب کا اکرام کیا. بڑی پیاری حدیث ہے, جب میں نے سنا تو مجھے بڑا مزہ آیا. یعنی جیسے ہم نے کسی اللہ والے کا اکرام کیا نا, گویا کہ ہم نے اللہ کا اکرام کیا. جزاؤں وفاقہ کے تحت اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتے ہیں, مگر حکیم الامت فرماتے ہیں دنیا میں عزت کی نیت سے کسی اللہ والے سے تعلق مت کریں, اللہ کے لیے تعلق کریں, عزت تو انشاءاللہ خود ملے گی. اور فرمایا میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب نے فرمایا, دیکھو عام والوں سے عام لیتے ہو, کباب والوں سے کباب لیتے ہو, کپڑے والوں سے کپڑے لیتے ہو, مٹھائی والوں سے مٹھائی لیتے ہو, لیکن اللہ والوں سے اللہ کیوں نہیں لیتے ظالموں؟ وہاں جا کر بھی بس جھاڑ پھونک اور بوتل میں دم کراتے ہو, فیکٹری میں لے جاتے ہو کہ حضور یہ دھاگے کی فیکٹری ہے, آپ ایک کلو روئی اٹھا کر مشین میں ڈال دیجئے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ قدر کی اللہ والوں کی کہ ان سے روئی ڈلوائی جا رہی ہے لیکن میں اس کو منع نہیں کرتا, مشین میں روئی ڈلوا رہے ہیں. بے شک ان کی برکت ہوتی ہے لیکن جس کی وجہ سے ان کو یہ برکت ملی ہے وہ اللہ کا تعلق ہے. یہ تعلق اور محبت ان اللہ والوں سے سیکھیں تب اللہ والوں کا حق ادا ہوگا. حضرت فرماتے تھے جس نے اللہ والوں سے اللہ کی محبت نہیں سیکھی اس نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا اور ان کی کوئی قدر نہیں کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. اب یہ چند باتیں تھوڑی سی عرض کر دوں. مستورات اپنے کان کھول لیں خواتین. فرمایا اللہ نے شوہر کا بڑا حق رکھا ہے, بہت بزرگی دی ہے, شوہر کا راضی اور خوش کرنا بڑی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پانچوں وقت کی نماز جو عورت پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھے, اپنی عزت کو بچائے, پاک دامن رہے, اپنے شوہر کی تابع داری فرما برداری کرتی رہے, اس کو اختیار ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں چلی جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کی موت اس حالت میں آئی اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہے. اس کا الٹ کر لیجیے, اس کا شوہر ناراض اس کا اللہ بھی ناراض ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر میں خدا کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے. اگر مرد اپنی عورت کو حکم دے اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر اس پہاڑ تک لے جا, اس پہاڑ کے پتھر کو اٹھا کر تیسرے پہاڑ تک لے جا, اس کو یہی کرنا چاہیے. مشکاہ شریف کی روایت ہے. یہ میں جو کتاب سنا رہا ہوں یہ میں ایرے غیرے کی کسی کتاب نہیں سنا رہا, ایک تو حدیث کی کتاب ہے اور حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ کی سینکڑوں کتابوں سے ایک بہترین انتخاب تحفہ زوجین سے کتاب یہ بات پڑھ کے سنائی جا رہی ہے, جس میں انہوں نے سب خلاصہ جمع کر دیا میاں بیوی کو جنت کا نمونہ کیسے بن کے رہنا چاہیے گھر کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب مرد اپنی بیوی کو اپنے کام کے لیے بلائے تو ضرور اس کے پاس آ جائے, اگر چولہے پر بیٹھی ہو تب بھی آ جائے. مطلب یہ کہ چاہے جتنا ضروری کام پر بیٹھی ہو سب چھوڑ چھاڑ کر چلی آئے. اب عورتیں آج کل کیا کر رہی ہیں, نئی نئی شادی شدہ بات ہی نہیں سنتی شوہر کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی مرد نے شوہر نے اپنے پاس اپنی عورت کو بلایا اور وہ نہ آئی پھر اسی طرح غصے میں لیٹا رہا تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا میں جب کوئی عورت اپنے میاں کو ستاتی ہے تو جو حور قیامت اس کی بیوی بنے گی یوں کہتی ہے اللہ تیرا ناز کرے, اس کو مت ستا, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, تھوڑے ہی دنوں میں تجھ کو چھوڑ کر ہمارے پاس چلا آئے گا. بتائیے تمہیں بدعائیں مل رہی ہیں جو بیوی شوہروں کو ستا رہی ہے نا. اب سنیے گا, بہت غور سے سنیں, تم بڑی منایات مقبول پڑھ رہی ہو, بڑی ذکر کے ضربے لگا رہی ہو, اب غور سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین طرح کے آدمی ہیں جن کی نہ تو نماز قبول ہوتی ہے نہ کوئی نیکی منظور ہوتی ہے. ایک تو وہ لونڈی غلام جو اپنے مالک سے بھاگ جائیں, پہلے بناتے تھے اب نہیں بنا سکتے. دوسرے وہ عورت جس کا شوہر اس سے ناخوش ہو. تیسرا وہ جو نشے میں مست ہو. بتائیے نشے میں مست والے کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی, بڑے آئے چرسی موالی بنے ہوئے, بڑے آئے ہیروئن پی رہے ہیں, بڑے آئے شراب پی رہے ہیں. توبہ کرے, اس سے معافی مانگے. کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عورت جب اس کا میاں اس کی طرف دیکھے تو خوش کر دے, جب اس کہے تو اس کی بات مانے, اور جان اور مال میں کچھ اس کے خلاف نہ کرے اور جو اس کو ناگوار ہو. بتائیے ایک عورت اتنی نالائق, جب شوہر سو جاتا ہے بٹوے سے سارے پیسے نکال کے اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور صبح بولتی ہے پتہ نہیں کہاں چلے گئے. شوہر بھی نالائق ہے, شوہر اس کو پاکٹ منی نہیں دیتا ہے. میں نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ اپنی بیوی کو ہر مہینے حق ہے اس کا کہ اس کو جتنے آپ کے انکم ہے اس کے حساب سے آؤٹ کم کے حساب سے اس کو پاکٹ منی دینی چاہیے. اب کیا کہیں, اس کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے مگر مائک پینے کے, پاکٹ منی نہیں دیتے اور دے دیتے ہیں. بتائیے. فرمایا اے عورتوں تم مردوں کے سامنے اتنی چھوٹی ہو کہ حدیث میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر میں خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرے. کچھ ٹھکانا ہے مرد کی عظمت کا؟ اگر خدا کے بعد کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو عورت کو مرد کے سجدے کا حکم ہوتا. مگر اب عورتیں مردوں کی یہ قدر کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ زبان درازی اور مقابلے سے پیش آتی ہیں. اگر تم یہ کہو کہ صاحب مرد کے غصے سے ہم کو بھی غصہ آتا ہے, سمجھو کہ غصہ ہمیشہ اپنے چھوٹے یا برابر والے پر آیا کرتا ہے. جس آدمی کو اپنے سے بڑا سمجھا کرتا ہے انسان اس پر کبھی غصہ نہیں آتا, چنانچہ نوکر کو آقا پر غصہ نہیں آ سکتا, اسی طرح رعیت کے آدمی کو حاکم پر غصہ نہیں آتا, بیٹے کو باپ پر غصہ نہیں آ سکتا چاہے وہ اس پر کتنا ہی غصہ کرے کیونکہ اس کو اپنے سے بڑا سمجھتا ہے. بیویوں تم کو مرد کے غصے سے غصہ آنا یہ بتلانا ہے کہ تم اپنے مرد کو مرد سے بڑا یا برابر کا درجہ سمجھتی ہو، اور یہ خیال سرے سے ہی غلط ہے۔ اگر تم اپنے کو مرد سے چھوٹا اور محکوم تابع سمجھو، چاہے وہ کتنا ہی غصہ کرتا ہو، تم کو ہرگز غصہ نہیں آ سکتا تھا۔ بس تم اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو، جیسا اللہ نے تم کو بنا دیا ہے ویسے ہی اپنے کو مرد سے چھوٹا سمجھو۔ اس کے غصے کے وقت زبان درازی کبھی مت کرو۔ سارا معاملہ زبان درازی سے ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے کی وجہ عورت کی زبان درازی۔ اے عورتوں، تمہارا مرتبہ لونڈی سے بھی کم ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، خدا کے سوا کسی غیر کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا